بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. السلام ورحمة الله وبركاته. آواز نہیں آ رہی. باب ما جاء في السحر، جادو کے متعلق ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور اس عظیم حدیث کے متعلق بات کی ہے. ایسا کہ اگر نہیں تو ذرا قریب ہو جائے، تھوڑا سا قریب ہو جائے، یہاں پہ یہ نہیں کر رہا. حدیث کی ایک مختصر سی شرح بیان کی تھی، اور آج کے درس میں اس حدیث سے جو اہم پیغام ہے وہ بیان کرتے ہیں. حدیث کیا تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنب السبع الموبقات، سات مہلک کاموں سے بچ کر رہو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرنا، واکل الربا اور سود کھانا، واکل مال الیتیم اور یتیم کے مال کو کھانا، والتولی یوم الزحف اور کفار سے مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اور پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ سات موبقات ہیں، مہلکات ہیں، جو ایک مسلمان کو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں اور اعمال ہیں. اس حدیث مبارکہ سے جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اجتناب کا لفظ تحریم کے لفظ سے زیادہ مضبوط ہے. اجتناب کا لفظ تحریم کے لفظ سے زیادہ مضبوط اور مؤثر ہے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یہ حرام ہے، یا آپ کہتے ہیں اس سے اجتناب کرو، اور خاص طور پہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو پھر اجتناب کا مطلب ہے کہ صرف اس چیز تک نہ پہنچو، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس چیز تک پہنچاتی ہے جو حرام ہے، ان سب چیزوں سے بچو. اجتناب کا مطلب قریب نہ جانا، دور ہو جاؤ. ہر وہ چیز جو آپ کو اس حرام چیز کے قریب کر دے، اس سے رک جاؤ. تو تحریم ایک چیز میں ہوتی ہے، اجتناب بہت سارے محرمات کو شامل کر دیتا ہے. اجتناب کا لفظ یعنی اجتنب السبع الموبقات، سات مہلک کر دینے چیزوں سے بچو. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے محرمات ہیں، کسی کو شک ہے؟ یہ سات جتنی بھی چیزیں ہیں سارے حرام ہیں. اجتناب کا مطلب یہ ہے ہر اس چیز سے بھی بچو جو تم لوگوں کو ان سات مہلک چیزوں کو قریب کر دے. کیونکہ دوسری احادیث میں حرام کا لفظ آیا ہے، جادو حرام ہے، جادو کفر ہے اس طریقے سے، یا لعنت ہو سود کھانے والے پر، مختلف الفاظ ہے. لیکن اجتناب کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہر وہ راستہ جو تمہیں ان محرمات کی طرف لے کے جائے ان سے بچو. نمبر دو، نہیں کے صیغ میں سے نہیں، یہ اصول فقہ کا فائدہ ہے، نہیں کے صیغ میں سے صیغے میں سے اجتناب کا لفظ استعمال کرنا، نہیں کے صیغے میں سے امر کا لفظ استعمال کرنا، اور امر میں جیسے کہ اجتنبو فعل امر ہے، اجتنبو تم دو سے زیادہ مرد اجتناب کرو، دور ہو جاؤ، تو فعل کون سا ہے؟ امر ہے، لیکن صیغہ کون سا ہے؟ نہیں کا ہے، تو صیغ نہیں میں سے فعل امر بھی منع کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے. نمبر تین، نمبر کی اہمیت شریعت میں، نمبر کی اہمیت میں نے بیان کیا تھا کہ دو قسم کی ہیں، نمبر ایک کسی خاص نمبر کی کو متعین کرنا، اور مثال میں نے دی تھی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے پھر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 9 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا، تو 10 ضروری ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، اسے ظہار کہتے ہیں، تو اس کے لیے گردن آزاد کرنا وہ نہیں ہے. پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، 2 عربی مہینے مسلسل روزے رکھنا، اگر 30 دن کا مہینہ ہے دونوں 30 کے تو 60، اگر 1 30 کا ہے 1 29 کا ہے تو 59، جتنے بھی ہوں. اگر کسی نے 2 دن کم کر دیے تو نہیں، شہرائی متتابعین مطلب ہے 2 مہینے، 1 مہینہ نہیں. تو یہ نمبر جو ہے اس لیے استعمال ہوا کہ اس کی وجہ ہے اور متعین کر دیا ہے. اسی طریقے سے اگر 2 مہینے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کس نے 50 کو کھلا دیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا، 60 مطلب 60 ہی ہیں. دوسری طریقہ شریعت میں نمبر بیان کرنے کا ہے، اہمیت بیان کرنے کے لیے اور اسے یاد کرنے کے لیے، صرف یاد کرنے کے لیے آسانی ہو اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. جیسے کہ 7 مہلکات کی بات آئی ہے، مہلکات 7 نہیں ہیں صرف، تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مہلکات تو محرمات صرف 7 ہیں، جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہوا ان کا ارتکاب کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے مثال بیان کی، نعوذ باللہ نبی کو گالی دینا یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، یہ مہلکات ہیں کہ نہیں؟ مہلکات ہیں، حدیث میں ذکر نہیں ہے. 7 کا مطلب صرف 7 نہیں، اس کے علاوہ کوئی 7 مطلب یہ اہم چیزیں ہیں. اور 7 کس لیے ذکر کیا ہے؟ کہ زیادہ تر لوگ ان محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. یعنی نبی کو گالی دینے والے کتنے لوگ ہیں، یا قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، بچے بھی جانتے ہیں، لیکن سود خوری، وہ مسلمان جو نبی کو گالی دینا بڑا گناہ سمجھتا ہے یا قرآن کی بے حرمتی کرنا بڑا گناہ سمجھتا ہے، وہی سود کھاتا ہے، اگرچہ وہ کفر ہے یا کفر نہیں ہے، اس میں فرق ہے، لیکن گناہ تو دونوں ہی ہیں، محرمات دونوں ہیں. اور نبی کو گالی دینا، قرآن کی بے حرمتی کرنا صرف مہلک نہیں بلکہ کفر عمل ہے، دراصل سے خارج کر دینے والا عمل ہے. تو نمبر تعداد جو ہے یا تو متعین ہوتی ہے یا اہمیت بیان کرنے کے لیے اور آسانی کے یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے بیان ہوتا ہے. نمبر 4، گناہ بہت زیادہ ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ شدید ہیں، یعنی 2 گناہ برابر نہیں ہیں. اب زنا کو دیکھ لیں، زنا کرنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا عمل ایک ہی ہے، زیادہ گناہ ہے. اور اپنے محرمات سے جو ہے محارم ان سے زنا کرنا اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اس لیے سود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ سود خوری کا جو سزا ہے یا جو گناہ ہے، کہ سب سے کم درجے کا سود کس گناہ کے برابر ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ، یہ کم سے کم درجے کا سود ہے. تو گناہ مختلف ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک سے دوسرا بڑھ کر ہے، دوسرا زیادہ شدید ہے. نمبر 5، انسان بعض اوقات صرف گناہوں سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے، انسان بعض اوقات صرف گناہوں سے یا گناہوں کے ارتکاب سے ہی ہلاک ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم ہلاکت جانتے ہیں کہ دنیا کے کوئی چیز چلی جائے، پریشان ہو گئے ہم، ہلاک ہو گئے، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، کوئی پیارا مر گیا ہم ہلاک ہو گئے، صحت چلی گئی ہم ہلاک ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم ہلاک ہو گئے. لیکن بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور گناہ ایک نہیں، میں نے بیان یہاں پہ سات کا ذکر ہے. تو ان سے اجتناب کرنا بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ نمبر چھ، اسلام فطرت کا دین ہے اور پانچ بڑی ضروریات کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے. پانچ بڑی ضروریات کیا ہے انسان کی بقا کے لیے؟ دین کی حفاظت، یعنی دین اسلام جو ان پانچ بڑی ضروریات کی حفاظت کے لیے آیا ہے. پہلی کیا کیا چیز ہے؟ دین کی حفاظت. نمبر دو، جان کی حفاظت. نمبر تین، مال کی حفاظت. نمبر چار، عزت کی حفاظت، نسل کی حفاظت. نمبر پانچ، عقل کی حفاظت. تو ان پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے اسلام آیا ہے. نمبر سات، گناہ دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے. گناہ جو ہیں دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب ہیں. نمبر آٹھ، ندا بعض اوقات استعانت کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. ندا، یا رسول اللہ، صاحب کرام نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ، کون سے مہلک چیزیں ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں؟ تو لفظ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ، یا ندا کے لیے ہے. ندا مطلب ہے آپ کسی کو پکارتے ہیں، یا پکارنے کے لیے، ندا پکارنے کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ پکارنا. اگر کسی زندہ انسان کو پکارتے ہیں جو حاضر ہے، جو آپ کے سامنے ہے، قادر ہے، تب تو جائز ہے، آپ اسے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ندا پکار مدد مانگنے کے لیے ہوتی ہے. اور بعض اوقات ندا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، استفسار کے لیے کہ یہ کون سی سات مہلک چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس میں بھی مدد کے مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک سوال ہے، اس کے جواب کے لیے آپ کسی کو پکار کے سوال پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں اے فلان آپ جواب دیں، تو میں اسے جواب چاہتا ہوں، اسے مدد نہیں مانگ رہا میں کسی چیز کی، تو ندا اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اگر کسی مردے سے سوال کیا جائے، یہ کون سا سوال ہوگا؟ استعانہ استغاثہ ہوگا یا کوئی چیز سمجھنے کے لیے سوال ہوگا؟ استعانت، مدد ہے، استعانت ہے، واضح ہے. کیونکہ کسی مردے سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے کسی سوال کا وہ جواب دے، کیونکہ اس جواب دینے کا وہ قادر نہیں، قابل نہیں ہے مرنے کے بعد، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. لیکن مدد کے لیے، استعانت کے لیے، اگرچہ وہ قابل، اس کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مدد کے لیے وہ آ سکتے یا مدد کر سکتے ہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا یا مدد طلب کرنا زندگی میں اور وفات کے بعد، کیا دونوں برابر ہیں؟ زندگی میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، لیکن وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی انسان حاضر ہے، قادر ہے، آپ اسے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وتعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوی میں، اچھے کاموں میں، اللہ تعالیٰ سے تقوی اور ڈر کے کاموں میں ایک دوسرے مدد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے اور قادر تھے، مدد کر دیتے تھے. اور جس پر قادر نہ تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، مدد کی یا نہیں کی؟ اگر خود کر سکتے تھے تو خود مدد کی، نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کی مدد کر دی ہے. لیکن وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، برزخ زندگی میں زندہ ہیں، دنیاوی زندگی میں نہیں. وہ برزخ زندگی کے احکام دنیا کے احکام سے بالکل الگ ہیں، مختلف ہیں اور دور ہیں. اگر دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں، تو پھر وہ کون سی دنیاوی زندگی جو زمین کے نیچے ہے؟ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں، تو دنیاوی زندگی تو ہم یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیاوی زندگی ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہی ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتے ہیں، اپنے کان سے سنتے ہیں، زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ناک سے سونگتے ہیں، جو ہماری محسوسات کے اندر موجود ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہے. جو اس کے علاوہ زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. بس سمجھ آ رہی کہ خوابوں کی زندگی دنیاوی زندگی ہے کیا؟ خوابوں کی زندگی کے وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خواب ہے. دنیاوی زندگی کے جو علاوہ زندگی وہ ہے برزخ زندگی یا آخرت کی زندگی. اس وقت کون سی زندگی موجود ہے؟ یا دنیاوی زندگی ہے یا برزخ زندگی ہے. اس وقت آخرت زندگی شروع ہوئی ابھی نہیں ہوئی. تو دو قسم زندگی، یا تو دنیاوی ہے یا برزخی ہے. دنیاوی زندگی ہم محسوس کرتے ہیں جو زمین کے اوپر ہے، یا زمین کے نیچے بعض کیڑے مکوڑوں کے لیے ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے. جو آخرت کی زندگی ہے، جو برزخ زندگی ہے، وہ یا زمین کے نیچے ہے قبروں کے اندر، یا کہاں پہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور ان کی راکھ کو اڑایا جاتا ہے وہی برزخ میں ہے. نہیں کہا ہے زمین کے نیچے ہے وہ، نہیں. تو برزخ کی جگہ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم غیب میں ہے، لیکن برزخ موجود ہے. جی ہاں، برزخ موجود ہے. اور برزخ میں بھی زندگی جیسے کہ دنیا میں زندگی ہے، زندگی کے اعتبار سے، حقیقت سے، لیکن یہ حقیقت مختلف ہے. دنیا کی زندگی میں سانس کی ضرورت، آکسیجن کی ضرورت ہے، برزخ زندگی میں اس کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، برزخ زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. تو برزخ زندگی اور ہے، دنیا کی زندگی اور ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر دنیا میں زندگی میں موجود ہیں تو اس دنیا میں ہونے چاہیے. پھر وفات آنے کا اور روح قبض کرنے کا کوئی وجہ بنتی ہے؟ اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اللہ تعالی نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہیں، دنیاوی زندگی میں رہیں ہمیشہ کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وفات پا سکتے ہیں؟ وفات کا مطلب ہے، موت کا مطلب ہے اس دنیا سے چلے جانا. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کا مطلب ہے اس دنیا سے چلے جانا، یہ موت ہے. موت مطلب فنا نہیں ہے، یاد رکھیں. موت کا مطلب ہے اس دنیا سے تعلق کا ختم ہو جانا اور دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا. موت کا مطلب ہرگز فنا نہیں ہے، یاد رکھیں. جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن آپ کی روح موجود ہے، اور اس روح کے لیے دوسرا بدن اللہ تعالیٰ بنائے گا قیامت کے دن، لیکن فنا نہیں، موت فنا نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ موت خود مخلوق ہے، جیسے کہ زندگی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا، کس لیے؟ امتحان کے لیے. یہ امتحان ہے. تو مرنے سے انسان فنا نہیں ہوتا، برزخ زندگی منتقل ہو جاتا ہے. تو موت اس دنیا کی زندگی کا سے خاتمے کی علامت ہے. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہے. اگر دنیاوی زندگی میں ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کے لیے کیسے جائز تھا کہ ایک زندہ انسان کو زمین میں دفن کریں اور مٹی ڈالیں؟ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کے ساتھ، والد سے کر سکتا ہے اسے؟ زندہ کو آپ دفن کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے صحابہ کرام اپنے جانیں قربان کر دی، مال کو قربان کر دیا، اس دنیا کو قربان کر دیا، ان لوگوں نے کیسے ایک زندہ انسان پر، زندہ نبی پر مٹی ڈالی؟ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندگی، دنیاوی زندگی میں نہیں. اس لیے آپ دیکھیں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں، بعض اوقات وہی خود کہتے ہیں دنیا سی زندگی یا برزخی سی زندگی یا دنیاوی برزخی زندگی. اب چار قسمیں ہو گئی ہیں، بلکہ پانچ: دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، دنیا کی زندگی برزخ جیسی، برزخ کی زندگی دنیا جیسی، یا دنیاوی برزخ زندگی. جانتے ہیں یہ لمبی بحث اور لمبی بات لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ بحثیں کیوں ہو رہی ہیں؟ برزخ زندگی، دنیاوی برزخ کی ضرورت کیا پڑی؟ کیونکہ عقیدہ پہلے موجود ہے، پہلے سے بنا دیا ہے، اس کو مضبوط کر دیا ہے. اب جب دلائل سامنے آتی ہیں اس کے مخالف، قرآن سے اور صحیح حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال آتے ہیں اس عقیدہ کے مخالف، اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب کیا کریں؟ اب تاویلیں کریں. تاویل کرنے سے کوئی نہ کوئی نجات کا ذریعہ کہیں کہیں ہو سکتا ہے مل جائے، نہیں ملتا. لیکن ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ وہ ڈوب جاتا ہے لیکن تنکے کو پکڑتا ضرور ہے. تو یہ سب تنکے ہیں، دنیاوی سے زندگی، دنیا سے زندگی، دنیا کی زندگی، دنیاوی برزخ زندگی. میرے بھائی برزخ زندگی میں کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت والینا ترجعون. مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ کہ عقیدہ پہلے بن چکا ہے. اور اہل بدع کی یہ نشانی یاد رکھیں، اہل بدع ہمیشہ پہلے عقیدہ بناتے ہیں، پہلے راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر دلیل کو ڈھونڈتے ہیں. رسول جماعت سلف کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے دلیل ہے، پھر عقیدہ ہے، پھر راستے کو اختیار کرتے ہیں. اور دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. اور آسان کیا ہے میرے بھائیو؟ کہ آپ پہلے کوئی عقیدہ بنائے، دین پہ کوئی عمل کرے، بعض میں دلیل ڈھونڈے. وہ کون سا دین ہے؟ دین کی بنیاد قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی بنیاد ہے صحابہ کرام کا راستہ. جیسے صحابہ کرام زندگی گزارے ہم ویسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے انہیں نماز پڑھیں ہم بھی ویسے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے وہ عبادت کریں ہم ویسے عبادت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا راستہ ہے. تو پہلے دلیل ہے، بعد میں عمل ہے. جو لوگ بغیر علم کے عمل کرتے ہیں ان کی مثال نصارہ کی ہے، گمراہ ہیں. وہ ضالین کیوں پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید میں؟ اور جن لوگوں کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں کرنا چاہتے، یہ علم کے خلاف عمل کرتے ہیں، مغضوب علیہم ہیں. سر فہرست یہود ہیں. اور ہر وہ انسان جس کو علم مل گیا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے، دلیل مل گئی ہے دلیل کے خلاف عمل کرتے ہیں، وہ بھی مغضوب علیہم کے ساتھ ہے. تو یا مغضوب علیہم یا ضالین ہیں. تیسرا راستہ ہے الذی انعمت علیہم. یہ کون ہے؟ جو علم اور عمل، علم بھی ہے، دلیل بھی ہے، عمل بھی اس کے مطابق ہے. تو کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے؟ الذی انعمت علیہم. کن کا راستہ ہے؟ انبیاء والشہداء، انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے.
موت تو آئی تھی ایک لمحے بھر کے لیے، تاکہ وہ تفتین کا بھی جواب مل جائے، ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. لمحے بھر کی موت آئی، اس کے بعد زندگی.
یہ تو میرا سوال ہے، دوبارہ زندگی آئی تو زمین کو اوپر ہونا چاہیے تھا، نیچے ہونا چاہیے تھا؟ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ لمحے بھر کے لیے موت آئی تھی، تو لمحے بھر کے لیے موت کا مطلب ہے وقتی طور پر، جیسے انسان بے ہوش ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آنکھیں کھولتے ہیں. دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر وقتی طور پر موت آئی ہے، اگرچہ وقتی طور پر نام ہی نہیں ہے موت کا، انک میت و انہم میتون، جیسے تم لوگ مرو گے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے، وقتی طور کا ذکر نہیں ہے قرآن کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے. یا موت ہے یا زندگی ہے، بیچ والی جگہ نہیں ہے. اور پھر اگر وقتی طور پر موت آئی ہے تو دنیا کے اوپر کیوں نہیں، دنیا کے نیچے کیوں ہے؟ یہ شان میں گستاخی نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں لیکن کہاں پہ ہیں؟ زمین کے نیچے ہیں. یہ کہاں کی عقل، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عزت و احترام کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ایک مسلمان کا ایمان اسے اجازت دے سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں لیکن ہیں دنیا میں زندہ لیکن ہے زمین کے نیچے؟
جب مجھے اپنی بات ثابت کرنی ہے تو میں اللہ کو بھی اپنا معوذ باللہ یعنی محکوم بنا لوں گا یا ان پہ زور ڈل جائے گا؟
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم ایک ہے، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین، ایک ہی راستہ ہے. اور میں قسمیں کہ اللہ تعالی قسم ہے، اس راستے میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں. آپ جس عالم کوئی بھی عقیدے کتاب اٹھا لیں، جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو برزخ زندگی کی بات ہوتی ہے، دنیاوی زندگی کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ تبدیل آباد میں شرع مبدل کی بات میں نے کل درس میں کی تھی، اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ اس پہ بات کروں. لیکن آج مسلمان جس شریعت پہ عمل کر رہا ہے وہ کون سی شریعت ہے؟ شرع منزل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا شرع مؤول ہے، یا شرع مبدل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں زندہ ہے، شرع کون سی شرع ہے؟ یہ منزل شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ تبدیل کردہ شریعت جو لوگوں نے تبدیل کی ہے؟ اگر دلیل ہے تو شرع منزل ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. اگر دلیل نہیں ہے تاویل کی طرف نہ جائیں، اسی تاویل نے ہی لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور تاویل سے شرع مبدل آئے ہے وجود میں. ورنہ کوئی مسلمان کیسے قرآن کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ایمان والا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو اسے چھوڑ سکتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو، لیکن پہلے تاویل آئی ہے، تاویل کی وجہ تھی پہلے عقیدہ جو موجود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے تاویل آئی ہے، تاویل سے تبدیل ہوئی ہے. تبدیلی آئی ہے شریعت میں اس مسلمانوں کے اندر اس دین میں تعویل کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے, لیکن یہ تبدیل شدہ شرع جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے. نمبر 9, شرک حرام ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, اور شرک سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر 10, شرک ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ ہے, کیونکہ سب سے پہلے ساتوں میں کس کا ذکر ہوا؟ شرک. شرک سب سے بڑی وجہ ہلاکت کی. نمبر 11, جادو کی تعلیم حرام ہے, کفر ہے. نمبر 12, جادو میں شرک بھی ہو سکتا ہے اور جادو بغیر شرک کی بھی ہو سکتا ہے, اس لیے شرک کو, جادو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ کیوں بیان کیا ہے؟ اگر شرک والا جادو ہوتا تو نمبر 1 پہ ہوتا, کیونکہ جادو میں اللہ تعالیٰ کے حق کی حق تلفی بھی ہوتی ہے, مخلوق کی حق تلفی بھی ہوتی ہے, تو محض شرک سے بڑھ کر گناہ ہے. لیکن کیونکہ جادو میں شرک بھی ہو سکتا ہے, شرک کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, دھوکے میں بھی ہو سکتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جادو کو بیان کیا ہے. نمبر 13, شرک جادو اسلام کی شریعت کی بنیادوں کے منافی ہے. جادو اسلام کی شریعت کی بنیادوں کے منافی ہے. کیسے؟ میں نے یہ کہا کہ اسلام جو ہے, دین اسلام فطرت کا دین ہے, اور 5 ضروریات کی حفاظت کے لیے یہ شریعت آئی ہے. جادو سے پچھلے درس میں نے ثابت کیا کہ جادو سے ان 5 ضروریات کا خاتمہ ہوتا ہے. دین جاتا ہے سب سے پہلے شرک ہے, جان جاتی ہے جادو سے موت بھی ہو سکتی ہے, مال جاتا ہے جادوگر کی طرف جا کے لوگ مال دیتے ہیں, عزت جاتی ہے, جادوگر سب سے بڑے زانی ہیں, یاد رکھیں. جادوگر جو موجود ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ کے, جن کو لوگ ولی سمجھتے ہیں, جادوگر قسم نے بیان کی تھی جادو کے درس میں, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں ہم بدکاری کیسے کیا کرتے تھے. وہ جادوگر جس نے 17 سال جادو کیے پھر توبہ کیے, کہتے ہیں لوگ آتے ہیں کہ ہماری بہو ہے, اس کی نئی شادی ہوئی ہے, اولاد نہیں ہے, ہم شیطان سے پوچھتے جو قرین تھا, اس کو کوئی میڈیکل بیماری ہے یا اس کو کوئی جادو ہے کیا ہے, شیطان کے ذریعے سے. اگر کہتے ہیں میڈیکل بیماری ہے تو مرد میں مشکل ہے, عورت میں مشکل ہے, مشکل مرد میں ہے تو ہم تیار ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اس کو سپرم دینے کے لیے, جرسیم دینے کے لیے, عورت میں کوئی مشکل نہیں. اگر جادو کے ذریعے سے مشکل ہے تو جادو کو ضائع کر دیتے ہیں اور خود اس سے زنا کرتے ہیں, پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں بزرگ ہے اسے اولاد ملی ہے. میرے بھائی وہ خود کہتے ہیں 17 سال ہم اس زنا اور شرک کو بدکاروں کے دلدل میں غرق تھے, لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی, تو عزت بھی گئی اور جادو سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے تو عقل کا بھی خاتمہ ہے. تو جادو جو ہے وہ اس دین اسلام کی بنیاد کے منافی اور مخالف ہے. نمبر 14, قتل کرنا حرام ہے, مہلک گناہ ہے, بغیر حق کے قتل کرنا بڑا گناہ ہے, مہلک عمل ہے. نمبر 15, خودکش عمل حرام ہے, قتل نفس میں شامل ہے. خودکش حملہ کرنا کسی بھی غرض کے لیے کیوں نہ ہو, خودکش حملہ کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ قتل نفس الا بالحق, حق نفس کو قتل کرنے کا حق کتنی ہے؟ 3 میں نے بیان کیا جو جائز ہیں, یا تو مرتد ہو, یا زانی محصن شادی شدہ زانی ہو, یا قتل کا بدلہ قتل ہے. چوتھا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا, اپنی جان لینا, کیونکہ خودکش حملے میں اپنی جان بھی جاتی ہے اور دوسروں کی جانیں بھی جاتی ہیں, بے گناہوں کی جانیں بھی جاتی ہیں, اپنی جان لینا کیا جائز ہے کسی کے لیے؟ جائز نہیں ہے. وہ نفس کا علیہ کا حق, یہ نفس ہماری ملکیت نہیں ہے, ہمارے اندر موجود ہے, ہماری ملکیت نہیں ہے. پیسہ ہم مالک ہیں پیسے کے, لیکن پیسے کو جلانا جائز ہے؟ پیسے کو جلانا جائز ہے بھائی؟ آپ نے کمایا, آپ کی کمائی کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ مکمل مالک نہیں ہیں. اصل مالک اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو توفیق دی رزق حاصل کرنے کی, جس نے آپ کو بالدار بنایا ہے. آپ کی صحت ہے کیا آپ کے جائزے اپنے آپ کو بیمار کرو؟ اس لیے سگریٹ پینا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ سگریٹ نوشی سے صحت جاتی ہے, مال جاتا ہے, ایمان جاتا ہے, اس لیے حرام ہے. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف دے, اور موت سے بڑھ کے کوئی اور تکلیف ہے, خود کو شامل حرام ہے. نمبر 16, سود خوری حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود خوری, تو سود سے بچنا چاہیے. نمبر 17, سود کے مختلف راستے ہیں, مختلف ذریعے ہیں, سب سے بچنا چاہیے. سود برابر نہیں ہے میرے بھائیو, سود کے مختلف نام بھی ہیں لیکن سود سود ہی ہوتا ہے. نام کی تبدیلی سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں فائدہ ہے, انٹرسٹ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں آسانی ہے. اب جو بھی نام دے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سود ہی ہے. آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی, تو اس سے بھی بچنا ہے. کیونکہ بعض بینکوں میں جائیں گے آپ تو کہ بھائی سود کہاں ہے, یہ تو فائدہ آپ کو دے رہے ہیں, کہ سود میں نقصان ہوتا ہے کیا؟ میرے بھائی سود فائدہ کا نام ہی سود ہے, وہ فائدہ جو ناجائز فائدہ ہے. نمبر 18, مال یتیم کے مال کو ہضم کرنا حرام ہے, مہلک گناہ ہے. نمبر 19, مسلمان معاشرے میں یتیم کی اہمیت جاننا ضروری ہے میرے بھائیو. آج ہمارے معاشرے میں کتنی یتیم ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان یتیموں پر جا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں؟ اگرچہ ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے, لیکن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے جو اس کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے کہ کوئی ہے اس کے ساتھ, وہ بکھر چکا ٹوٹ چکا ہے, کوئی ہے اس کو سمیٹنے والا. کتنے لوگ ہیں جو ان کی قدر کرتے, خیال کرتے ہیں؟ نمبر 19, یتیم. نمبر 20, یتیم کے مال کو کھانا اور ضائع کرنا دونوں برابر ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں لفظ کھانے کا ہے تو جلانا ضائع کرنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے. یتیم کے مال کو کھانا اور ضائع کرنا دونوں برابر ہے. استعمال کرنا حق کے لیے جائز ہے. یعنی اب یتیم کو آپ پالتے ہیں, اس کے مال سے آپ بالمعروف انصاف کرتے ہوئے اس کو بھی دیتے ہیں, اس کے ساتھ کھاتے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ظلم کرنا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں, اگر آپ بھی ساتھ کھا لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے کہ یتیم کے مال کو اپنا کھائیں, ان کے لیے ہو. لیکن مشکل ہو جاتا ہے کہ یتیم کا مال بھی ہے, آپ بھی ضرورت مند ہیں, آپ اس کو پالتے ہیں, اور یتیم امیر ہے اور آپ غریب ہیں, ہوتا ہے ایسے. تو اس کے پاس مال ہے, آپ کے پاس مال نہیں ہے. آپ اگر یتیم کو اپنے مال سے کھلاتے تو آپ اپنے بچے بھوکے مرتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ یتیم کا مال معروف سے استعمال کرنے, کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 21, میدان جنگ سے بھاگنا, پیٹھ موڑنا حرام ہے, مہلک گناہ ہے, سوائے کیا؟ سوائے کیا؟ استثناء کیا ہے؟ اگر تدبیر ہو, کوئی تدبیر کے لیے آپ پیچھے مڑ کے واپس آتے ہیں, الا متحرفا لقتال, یا آپ اس یہاں سے ہٹ کے دوسرے گول میں شامل ہونا چاہتے ہیں اسی میدان جنگ, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر آپ پیچھے جائیں گے تو پیٹ موڑنی پڑے گی آپ کو جانے کے لیے, تو اس صورت میں جائز ہے. نمبر 22, جہاد شرعی کی حقیقت کو جاننا جہاد کرنے سے زیادہ ضروری ہے. جہاد کی شرعی حقیقت کو جاننا جہاد کرنے سے زیادہ ضروری ہے, زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ لوگ جہاد آج بھی کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم مجاہد جہاد کر رہے ہیں, لیکن ان کا عمل جہاد سے بالکل دور ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں جہاد کیسے کیا جاتا ہے. نماز سب سے اچھی پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ تم نماز نبوی پڑھو, لیکن جہاد اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اور جب وہ کہا جاتا کہ جہاد نبوی کرو جیسے کہ آپ نے جہاد کیا تھا, کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم سے نہیں ہوتا, یہ بڑی مشکل بات ہے. خودکش حملہ جہاد نہیں ہے, یاد رکھے. ظلم جہاد نہیں ہے, جہاد تو ظلم کے خاتمے کے لیے آیا ہے. خودکش حملہ ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نمبر 22, مومن عورتوں پر تہمت کی زنا کی تہمت لگانا حرام ہے, مہلک عمل ہے, چاہے یہ مومن عورت شادی شدہ ہو یا کنواری ہو. اور نمبر 23, نمبر 24 آخر میں, کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. کیوں؟ کلمہ گو, کلمہ پڑھنے والا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے, اس سے شرک بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ خاموش ہیں سارے, بتائے نا. یہ فائدہ کس حدیث کا لکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ المستعان. فوائد کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ یہ جو 24 میں نے بیان کیے ہیں, یہ ایک حدیث ان 24 کا جواب ہے. پیغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وقت ضائع کرنے کے لیے فائدہ نہیں لکھتا میں یہاں پہ, لکھواتا آپ لوگوں کو. یہ جتنے بھی مسائل ہیں, یتیم کا مال کھانا حرام ہے, یتیم کا مال کھانا اور ضائع کرنا دونوں برابر ہیں, دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث. جادو حرام ہے, مہلک عمل ہے, دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث. شرک سب سے بڑا ظلم ہے, کیا دلیل ہے؟ شرک سے مسلمان ہلاک ہو جاتا ہے, گناہوں سے مسلمان ہلاک ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے, دلیل کیا ہے؟ یہ 24 جو فوائد ہے, یہ پیغام اس حدیث کے اندر. اچھا, اس حدیث سے کیسے پتا چلا کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ایک طرف بالکل صحیح ہے. یہ حدیث جو ہے آپ سب کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اجتنبو فعل امر, مامور کون ہے؟ صحابہ ہیں, اور پھر ہم لوگ ہیں, سارے مسلمان ہیں. جب ہمیں منع کیا جا رہا ہے تو کس چیز سے منع کیا جائے گا؟ جس کے ارتکاب ہو سکتے یا نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اچھا, تو دوسرا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی باقی مہلک ہیں شرک کے علاوہ, کیا مسلمان ان کے ارتکاب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ باقی 6 جو ہیں شرک کے علاوہ, جادو ہے, اس کے بعد قتل کرنا ہے, سود خوری ہے, تہمت لگانی ہے زنا کی, میدان جنگ سے منہ موڑ کے بھاگنا ہے, یہ سارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو شرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے, اس سے بھی شرک ہو سکتا ہے. اس باب میں دو چیز رہ گئی, وہ بھی بیان کر دوں میں. وعن جندب رضی اللہ عنہ مرفوعا, سیدنا جندب مرفوعا روایت کرتے ہیں, حد الساحر ضربۃ بالسیف, جادوگر کی سزا, جادوگر کی حد جو ہے وہ قتل ہے, اسے قتل کرنا ہے. ضربۃ بالسیف, تلوار سے اس کا سر قلم کر دے. رواہ الترمذی وقال الصحیح انہ موقوف. اس روایت میں سیدنا جند معروف صحابی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف ہے, کہ جادوگر کی سزا جو ہے, اب جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. کیوں؟ کیونکہ جادوگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے, اور شرک کفر ہے, اور کفر ارتداد ہے اسلام سے, اور جادوگر قتل بھی کرتا ہے, قاتل بھی ہے, جانور کے قتل کرتا ہے, تو جادوگر کی سزا موت ہے, ارتداد کی وجہ سے اور قتل کی وجہ سے. اس میں صحابی بیان کر رہے ہیں. اچھا, مرفوعاً کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ, اور موقوف جو ہے وہ صحابی کا قول ہوتا ہے. اور یہ جو روایت ہے یہاں پر, رام ترمذی فرماتے ہیں وصحیح انہ موقوف, صحیح جو ہے وہ موقوف ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، اگرچہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آیا ہے. نہیں، امام جندب جو ہے فرماتے مرفوعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہے ترمذی نے، وقال ترمذی الصحیح انه موقوف، جو صحیح بات ہے اس روایت کے بارے میں موقوف ہے، صحابی کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے، تو صحابی کا قول ہے یہ. اور یہ بات کہ صحابی اگر موقوف بھی ہو تو مرفوع حکمن ہے کہ نہیں؟ مرفوع کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا، ایک ہوتا ہے مرفوع حقیقتن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسرا مرفوع حکم کہ صحابی کا ہے، قول صحابی کا ہو لیکن حقیقتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ صحابی کہہ نہیں سکتا. اس کے کافی مثالیں ہیں. اب یہ کہنا کہ جادوگر کی سزا کیا ہے، یہ سزا اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا یا کوئی انسان مقرر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا. کس کے ذریعے سے؟ آپ سلم کے ذریعے سے. تو حقیقتاً یہ مرفوع حکمن ہے، مرفوع حکمن ہے اگر صحابی کا قول ہے، لیکن مرفوع حکمن ہے یہ. اس اثر میں، اس روایت میں فوائد کیا ہیں؟ کہ نمبر ایک، مرفوع اور موقوف کا فرق جاننا، اصل حدیث کا فائدہ ہے. نمبر دو، جادوگر حرام ہے اور اس کی تعلیم بھی حرام ہے اور کفر ہے. نمبر تین، جادوگر کی سزا حد کیا ہے؟ قتل کرنا. وفی الصحیح، امام صاحب شیخ صاحب فرماتے ہیں، وفی الصحیح، صحیح بخاری میں روایت ہے، عن بجالة ابن عبد رضی اللہ عنہ رحمه الله قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع عمر الخطاب بن خط لكا ان اقتلوا كل ساحر وساحره هر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو. قال فقتلنا تو انہوں نے فرمایا، تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا فقتلنا، ہم نے قتل کیا، ثلاث سواحر، تین عورتیں، تین جادوگرنیوں کو، تین جادوگر عورتوں کو قتل کیا ہم نے. وصح عن حفصة رضي الله عنها وسيدة حفصة سبي ثابتها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. انہوں نے حکم دیا ایک لونڈی کو قتل کرنے کا جس لونڈی نے ان پر جادو کیا تھا. تو جادو کی سزا، جادوگر کی سزا موت ہے. فقتلت، تو اسے قتل کیا گیا. وہ روایت مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ. وكذلك صح عن جندب، اور جندب سے بھی میں نے بیان کیا ابھی روایت میں کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا. قال احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن ثلاثة من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جادوگر کی سزا موت ہے، قتل کرنا ہے، تین صحابہ سے ثابت ہے. کون سے تین صحابہ ہیں؟ ابھی میں نے بیان کیا، سید عمر بن الخطاب، خط لکھا، حکم دیا قتل کرنے کا. نمبر دو، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین. نمبر تین، سیدنا جندب رضی اللہ عنہ. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تین صحابہ نے کوئی عمل کیا ہے اور باقی صحابہ نے منع نہیں کیا، اس مطلب یہ اس میں اجماع سکوتی ہے صحابہ کرام کا، سب سارے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قاعدہ تھا اپنی زندگی میں، قاعدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے دلیل ڈھونڈتے قرآن میں، پھر حدیث میں. اگر نہ ملتے قرآن اور حدیث میں، پھر صحابہ کرام کے اقوال کو اپناتے. اس لیے احمد بن حنبل نے کیا فرمایا کہ جادوگر کی سزا موت ہے، تین صحابہ سے ثابت ہے. یعنی خود فتویٰ نہیں دیا، صحابہ کرام کے قول کو لیا، ان کے عمل کو لیا، ان کو مقدم کیا. اگر صحابہ کرام کے عمل سے بھی نہ ملتا، پھر جا کے اجتہاد کرتے. یہ سلف کا ہمیشہ سے راستہ رہا، یہ منہج سلف کا کہ قرآن، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین و تبع احسان الی یوم الدین. اگر ان سب سے کچھ نہ ملتا، پھر اجتہاد کرتے، اگر اجتہاد کے لائق ہوتے، عالم ہوتے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.